وعرفت انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيعود، فرصدته فجعل يحف من الطعام فاخذته، فقلت لا ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فاني محتال وعلي عيال لا اعود، فرحمته فخيلت سبيله فقليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك فسيعود. فرصدته الثالثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلي رات گزرنے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وہ آپ کا چور آپ کو جھوٹ کہہ کر گیا اور آئندہ دوبارہ وہ آئے گا، تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ چور یقیناً دوبارہ آنے ہی والا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ وہ آنے والا ہے. فرصدتہ، میں اس کی تاک میں بیٹھ گیا، گھاٹ میں بیٹھ گیا کہ وہ آنے ہی والا ہے. دوسرے دن وہ آیا اور گلہ بھرنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا. پکڑ کر میں نے کہا میں تجھے ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، تو اس نے کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج آدمی ہوں، میری اولاد بہت ہے، آئندہ کبھی دوبارہ چوری کرنے نہیں آؤں گا. تو میں نے اس پر رحم کیا، یعنی میں نے یہ سمجھا کہ یہ شخص سچی پکی توبہ کر رہا ہے، اسی لیے آئندہ آئے گا نہیں. تو میں نے اس پر رحم کیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا، چلا گیا دوسری رات میں بھی چور. پھر صبح ہوئی دوسری رات کی، تو مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، تمہارے چور نے کیا کیا آج رات میں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس نے اپنی سخت حاجت کی مجھ سے شکایت کی، اولاد کی شکایت کی، تو میں نے اس پر رحم کھا لیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چور نے تم سے جھوٹ کہا ہے اور آئندہ بھی وہ لوٹ کر کے آئے گا، تو میں تیسری رات بھی انتظار کے اندر ہو گیا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس لیے وہ چور آنے ہی والا ہے. تیسری رات میں آ گیا پھر سے، اور آ کر کے وہ گلہ بھرنے لگا، تو میں نے اس چور کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے میں نے کہا کہ میں ضرور بے ضرور تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی عدالت میں لے جاؤں گا. اور یہ بس آخری ہو گیا. تین دن سے میں تجھے مہلت دے رہا ہوں، تو یہ کہہ کے جاتا ہے کہ نہیں آؤں گا، پھر بھی تو آتا ہے. بس جس کو عادت پڑی رہتی ہے غلط کام کی، اس کا مزاج سڑ جاتا ہے، پھر وہ جو ہے 10 مرتبہ بھی کہے کہ میں نہیں کروں گا، پھر بھی وہ کرتا ہے. ایسو کی اصلاح بہت مشکل سے ہوتی ہے. تو چور کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں تم کو چند ایسے کلمات سکھلاتا ہوں جو آپ کو اس کلمات کے ذریعے سے نفع ہوگا. یعنی تیسرے دن اس نے دیکھا کہ آج تو ابو ہریرہ بہت جلال میں ہے، آج تو چھوڑے ایسا لگتا نہیں ہے، پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے ہی جائیں گے تو آج تیسرے دن چھٹکارا پانے کے لیے چور نے کچھ لالچ دی اور لالچ علمی دی. کیا لالچ دی اس نے؟ میں آپ کو کچھ ایسی کلمات سکھلاتا ہوں اللہ اس کے ذریعے سے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے. دیکھیے جناب یہ شیطان چور کا معاملہ دیکھو کہ جو کلمات وہ سکھلا رہا ہے اس میں یوں کہہ رہا ہے کہ کلمات پڑھنا تمہارا کام ہے, ان کلمات کے ذریعے فائدہ اللہ پہنچائیں گے. کتنی اونچی بات چور شیطان کہہ رہا ہے جو آج ہم بڑے بڑے مومنوں کی زبان پر بھی نہیں آتی ایسی باتیں. بس یہ کہیں گے کہ یہ دوا لے لیجئے فائدہ ہو ہی جائے گا, یہ تسبیح پڑھ لیجئے یوں ہو ہی جائے گا, یہ نہیں کہ اللہ فائدہ پہنچائیں گے. یہ کتنی بڑی تعبیر ہے آپ اندازہ لگاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ پوچھنے لگے کہ وہ کیا کلمات ہے بتلاؤ. دیکھیے علم ملنے کے اوپر تیسرے روز بھی چور کو چھوڑنے کے لیے ابو ہریرہ راضی ہو گئے کہ مجھے اگر کوئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے تو تین رات سے آنے والے چور کو بھی میں رہا کرنے تیار ہوں. یہ ان حضرات کا حرص تھا علم کے متعلق. تو کہا چور نے, ابو ہریرہ جب تم رات کو اپنے بستر کے اوپر سونے کے لیے آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, ختم آیت تک پڑھ لیا کرو. اس لیے کہ اگر تم یہ پڑھ لو گے تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک محافظ برابر تمہارے ساتھ رہے گا. گویا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا جو پوری رات مسلسل تمہاری حفاظت کرے گا. گویا اللہ کی طرف سے زیڈ کیٹیگری کے اندر سیکیورٹی مل جائے گی. یہ گویا کہ زمان ہو گیا. ولا یقرب کا شیطان, اور کوئی شیطان جن تمہارے قریب نہیں آئے گا. حتی تصبح صبح تک, فخلیت سبیلا, میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا, جانے دیا کہ چلو مجھے کوئی علم کی بات سکھا رہا ہے اس لیے میں اس چوٹے کو رہا کر دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا, بس اس کو معمولات میں شامل کر لو کہ روزانہ رات کو بستر پر بیٹھ کے کیا پڑھو گے, آیت الکرسی پابندی کے ساتھ. سمجھ گئے؟ کون پڑھتا ہے ابھی, معمول کس کا ہے؟ تو جن کا نہیں ہے وہ شروع کیجئے آج سے کہ پابندی سے اس کو پڑھنے کا اہتمام کیجئے. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آمن الرسول سے ختم تک کا بھی تذکرہ آیا ہے, اسی لیے دونوں کو ملا کر کے پڑھ لو, آیت الکرسی اور آمن الرسول سے ختم تک. ایسے ایک اور روایت میں یوں تفصیل آئی ہے, وہ جامع ترین روایت ہے کہ الف لام میم سے شروع کرو اور اولئک هم المفلحون تک پڑھو, پھر آیت الکرسی شروع کرو اور اس کے بعد والی دو آیت ختم تک. یعنی کہاں تک دو آیت ختم؟ ختم کہاں ہو رہی ہے؟ ہم فیہا خالدون کے اوپر ختم ہوتی ہے, وہاں تک. اور پھر للہ ما فی السماوات سے شروع کر کے ختم تک. یہ جامع روایت ہے اور اس کے کئی فوائد حدیث کے اندر آئے ہیں, اسی لیے اس ترتیب سے معمول بنا لو تو بہت اچھا ہے, اس میں حفاظت بھی ہے. اسی طریقے سے جو ہے روایت میں ہے کہ کسی مجنون کے سامنے پڑھ دو تو اللہ اس کو جنون سے شفا دے دیں گے, یہ بھی ہے. तो हम पढ़ते रहेंगे तो जुनून से हिफाजत रहेगी, ये भी इसका एक बड़ा फायदा है। तो ये जामे तरीन रिवायत है इस तरतीब से पढ़ना जो आपको बताया गया। ऐसे हर नमाज बाद भी आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। हदीस पाक में आता है कि जो आदमी हर नमाज बाद आयतुल कुर्सी का एहतमाम करेगा तो सलामती से मौत के बाद जन्नत में जाएगा। सलामती से मौत के बाद जन्नत के अंदर जाएगा। इमाम नेमवी रहमतुल्लाह अलैह ने आसारुस सुनन में इस रिवायत को नकल करके अल्लामा हैसमी के हवाले से इसकी सनद को सही करार दिया है। और भी कई जगहों के ऊपर ये रिवायत मौजूद है। एक छोटा सा रिसाला है जैबी साइस का, उसका नाम है मसनून वज़ाइफ, उसके अंदर इसकी तमाम जो है हवाले लिखे हुए, एक नज़र वहाँ लगा लेना मसनून वज़ाइफ के अंदर। तो बहरहाल हर नमाज के बाद भी पढ़ना ये साबित है, इसीलिए हर नमाज बाद पढ़ने का भी एहतमाम करो आयतुल कुर्सी। एक हदीस में तो यहाँ तक है कि इसको इतना बड़ा सवाब मिलेगा कि अम्बिया के साथ मिलकर के जिहाद किया और उसमें शहीद हो गया, इस कदर सवाब है। उसका हवाला भी मसनून वज़ाइफ में मिलेगा कि रिवायत कहाँ है। इसी तरीके से ये है कि एक नमाज से दूसरी नमाज तक अल्लाह के अमान में रहेगा। मसलन फजर बाद पढ़ लिया तो जुमा तक अल्लाह के अमान में, जुमा बाद पढ़ लिया तो असर तक अल्लाह के अमान और हिफाजत के अंदर। तो ये बड़ी फजीलत है, इसीलिए हर नमाज बाद भी आयतुल कुर्सी पढ़ने का मामूल बनाओ, ये बहुत ज़रूरी है। मुफ्त में कह दो इंशाल्लाह, कोई चार्ज नहीं देने का है इसमें। तो फखल्लैतु सबीलहु फअसबातु, मैंने उसको रिहा कर दिया। जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा आज रात तुम्हारे चोर ने क्या किया? तो कहा, हुजूर आज उसने मुझे यूं खेत कहा कि मैं तुम्हें चंद कलिमात सिखलाता हूँ, अल्लाह ताला उन कलिमात के जरिए से मुझे नफा देंगे। तो मैंने उसको रिहा कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पूछा, अबू हुरैरा वो चोट्टा तुमको क्या कलिमात सिखा के गया, जरा बतलाओ। मालूम हुआ कि नबी जब दूसरे को सवाल करे इल्म के मुतालिक तो हमें भी पूछना चाहिए कि भाई वो चीज़ जो तुमको सिखाई वो क्या है, मुझे भी बतला दो। तो कहा कि जब तुम बिस्तर पर आओ तो आयतुल कुर्सी शुरू से ख़त्म तक पढ़ लिया करो, यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। और मुझे ये इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की कुदरत से एक हिफाजत करने वाला आएगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। और जलालैन शरीफ के हाशिए में जहाँ ये हदीस है वहाँ ये भी है कि उसके घर की तो हिफाजत होगी होगी, अतराफ के मकानों की भी आयतुल कुर्सी की बरकत से हिफाजत होगी। और सहाबा किराम नेकियों के मामले के अंदर बड़े हरीस थे, सहाबा किराम नेकियों के मामले के अंदर बड़े हरीस थे कि कोई उनको इल्म की बात सिखलाए, कोई उनको खैर की बात सिखलाए, इसके ऊपर वो बड़े लालची थे। बस इल्म का हिर्स अल्लाह हमें भी अता फरमा दे, ये चीज मिल जावे इल्म का हिर्स। और उससे एक बात ये मालूम हुई कि जिसका अमल न हो उससे भी इल्म हासिल कर सकते हैं। जाहिर है कि ये चोर का तो इस पर अमल है नहीं, फिर भी वो सिखला रहा है, तो उस पर सहाबा ने अमल शुरू कर दिया और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताईद फरमा दी। इसलिए बहुत सी मरतबा हिकमत की बातें بعض ایسے لوگ کہتے ہیں جو عمل سے بالکل کورے ہوتے ہیں تو اس کی بات لے لینے کی عمل کرنے کا. انظر الی القال ولا تنظر من قال, کا قول کیا ہے وہ دیکھو, کہنے والا کون ہے وہ مت دیکھو اور عمل شروع کر دو. یہاں بھی یہی ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اس نے تم کو سچی بات کہی حالانکہ وہ جھوٹا نمبر ایک ہے. بس حضور کی تصدیق امت کے لیے حجت ہے کہ اس نے تم کو صحیح فضیلت بتلائی آیت کریمہ کے, حالانکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا چور ہے. تَعْلَمُ مَن تُخَاطِبُ مُذْ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَة. ابو ہریرہ کچھ معلوم بھی ہے کہ تین رات سے کس سے بات کر رہے تھے؟ قال لا, حضور نہیں معلوم میں کس سے بات کر رہا تھا. تو کہا کہ وہ تو شیطان تھا جس سے تمہارا واسطہ پڑ رہا تھا نا, وہ تو شیطان تھا شیطان. معلوم ہوا کہ ابلیس ہونا ضروری نہیں, ہو سکتا ہے ابلیس خود ہو, ہو سکتا ہے کہ ابلیس کی اولاد میں سے کوئی ہو, لیکن یہ تھا کوئی بڑا شیطان. بس ترجمۃ الباب سے یہاں ربط کیا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ایک مہلت دی صبح تک کی کہ میں صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجھے پیش کروں گا, گویا کہ کل صبح تک یہ مال تیرے پاس رہے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر دے وے, وہاں تک یہ مال تیرے پاس رہے گا. دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ غلہ جو تھا حقیقت میں صدقے کا غلہ تھا, پھر وہ غلہ چور لے جا کر کے بھاگ رہا تھا جمع کر کے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلے کو اس کے تصرف میں دیا تقسیم کا وقت آنے تک. اور تقسیم کا وقت کیا تھا؟ جب فقراء جمع ہوں گے اور فقراء اس کو لے لیں گے, وہاں تک اس کے تصرف کے اندر دیا. غرض یہ کہ اس طریقے سے وہ اپنے تصرف میں سمجھ کر کے کسی کو کوئی چیز دے اور موکل اس کو جاری رکھے تو اس کی شرعاً گنجائش ہے. جی
فرسلت ثالثا فجعل يحث من الطعام فاخذوا فقلت لأرفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اخر ثلاث مرات انك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هو؟ قال اذا ابيت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم حتى تختم الايه.
اب اس حدیث کے بارے میں ایک باریک بات ذہن میں رکھو تو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چور نے آ کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں کہا کہ میں بچے والا ہوں, محتاج غریب آدمی ہوں, مسکین ہوں, حاجت میں مبتلا ہوں. گویا صدقۃ الفطر لینے کا وہ واقعی مستحق تھا. اس کی جو بات تھی اس سے یہی نتیجہ نکلتا تھا کہ میں صدقۃ الفطر کا مستحق ہوں. لہذا پہلی رات میں جو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو غلہ لے جانے دیا وہ کوئی اشکال کی چیز نہیں ہے, چونکہ صدقۃ الفطر غریبوں کا حق ہے اور اس نے اپنے قول اور اصرار سے اپنے آپ کو مستحق ثابت کر دیا, اس لیے اس کو دینا اور اس کا لے جانا, ابو ہریرہ کو اس کو لے جانے دینا, یہ کوئی اعتراض کی چیز نہیں. لیکن اعتراض کی چیز دوسری اور تیسری رات میں ہے, چونکہ پہلی رات کے بعد والی صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا تھا کہ وہ تو تمہارا چور بڑا جھوٹا آدمی ہے. تو اس قدر وضاحت ہونے کے باوجود صرف دوسری تیسری رات میں حضرت ابو ہریرہ نے اس کو کیوں لے جانے دیا؟ کیا وجہ ہوئی کہ اس کو صدقے کا مال آپ نے لے جانے دیا؟ اس کو پکڑ کے حضور کے پاس لے بھی نہیں گئے، سزا بھی نہیں دلوائی، بلکہ اس کو چھوڑ دیا؟ تو بات دراصل پہ اس میں یوں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ تیسرے دن کے بعد پتا چلا کہ وہ شیطان ہے، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کے دل دماغ کے اوپر جادو چلاتا ہے اپنا. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس کا کام ہے، اس کو اللہ نے یہ قوت دی ہے لوگوں کے دل دماغ کے اوپر تصرف کرنا. تو ہو سکتا ہے کہ اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل دماغ کے اندر ایسا جادو چلا کے بات بٹھا دی، فٹ کر دی، کہ ابو ہریرہ اس کو چور ماننے کے لیے تیار ہو گئے. تینوں رات اس کو مسلسل چور مانتے ہی رہے. ایسی بات اس نے اپنے آپ کے دماغ کے اندر بٹھلا دی تھی. ایک دوسری اہم نقطے کی بات یہ ذہن کے اندر رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھوٹا بتلایا، پھر بھی دوسری تیسری رات حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. یہاں روایت کے کسی طریق کے اندر یہ صراحت نہیں ہے کہ وہ چور مال لے گیا یا نہیں لے گیا، ایسی کوئی صراحت نہیں ہے. اگر وہ مال لے ہی نہیں گیا، صرف اس کو ایسے چھوڑ دیا، تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اگر وہ مال لے گیا اور ایسے ہی جانے دیا تو اشکال کی چیز ہے. لیکن یہ روایت کے کسی طریق کے اندر اس کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اس کو مال بھر کے لے جانے دیا. اسی لیے اس مسئلے کے اوپر کوئی اشکال واقع نہیں ہونا چاہیے. جی
فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ فَقَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ہمارے ایک دوست ہے مپوٹو میں، موزمبیک میں، میں ملکوں میں جاتا ہوں تو ایسی فضیلت کی روایتیں لوگوں کو سناتا ہوں، عمل کے کامل فوری شروع ہو ایسے. وہاں موزمبیک میں ایک دو بیانوں میں کہا تو ایک دوست ہے، انہوں نے شروع کیا عمل اس کے اوپر روز رات کو پڑھنے کا. وہاں کڈنیپنگ بہت ہوتی ہے، چوریاں بھی ہوتی ہے. تو کہا ایک رات کو ہم لوگ بیڈ روم میں سوئے ہوئے تھے اور چور نے ہمارے بنگلے کا پہلا دروازہ توڑا. اب وہ تو گن لے کر آتے ہیں وہاں افریقی ملکوں میں، تو ہمیں ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے سامنے دوڑے. ہم دیکھ سن رہے ہیں بیڈ روم سے، پھر دوسرا دروازہ توڑا، پھر بھی ہماری ہمت نہیں. اب بیڈ روم تک پہنچنے میں تین چار دروازے، تیسرا توڑ دیا، مکان کے اندر داخل ہو گئے، بس آخری اب بیڈ روم والا دروازہ باقی تھا. اب جو ہے ہم دونوں میاں بیوی گھبرا رہے تھے، بڑی رقم بھی، سونا بھی، چاندی بھی. اب پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ بس وہ مکان، پہلے کمپاؤنڈ کا دروازہ توڑا، پھر گارڈن کا توڑا، پھر مکان کا توڑا. اب گھس رہے تھے، اللہ جانے کیا ہوا کہ وہ سب ایک دم شور مچاتے ہوئے بھاگے واپس. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، یہ کوئی آ گیا بھاگو، اس طریقے سے. تو کہا بس مجھے اس دن سے یقین ہو گیا کہ آیت الکرسی کی برکت ہے کہ وہ اندر داخل نہیں ہو سکے. جی
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسير البارحة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال ما هي؟ قال لي إذا بيت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير.
بہت سی مرتبہ لوگ آپ کو کہتے ہیں مولانا پانچ منٹ کچھ کہہ دو، پانچ منٹ میں ایسی عمل کی ایک حدیث سنا دے دیں گے، امت کو کتنا بڑا فائدہ ہو جائے مختصر وقت کے اندر. وہاں الفاظی والی الفاظ کی تقریر شروع کرو گے تو تمہید کی تاب ہی نہیں ہوگی اور پانچ منٹ پوری ہو جائے گی. جی.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا قال ذاك شيطان. باب إذا باع الفقير شيئا فاسدا فبيعه مردود.
ترجمة الباب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے آپ نے کسی کو وکیل بنایا, وکیل نے بیع فاسد کی, گویا کہ خلاف شرع یا نامناسب طرز کے اوپر اس نے جو ہے کوئی بیع کی تو اس کی بیع مردود ہو جائے گی یعنی کینسل ہو جائے گی. دراصل شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ وکیل کا تصرف موکل کا تصرف سمجھا جاتا ہے, اسی لیے اگر وکیل نے فاسد معاملہ کیا تو یہ معاملہ ہی رد ہو جائے گا, نافذ نہیں ہوگا. جی.
وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاويه هو بن سلام عن يحيى قال سمعت عقبه بن عبد الغافل انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر بدي فبعت منه صاعين بصاعين لنطعم النبي.
اردو میں دال پر تشدید ہے, عربی میں یا پر ہے. جی.
فبعت منه صاعين بصاعين لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه اوه عين الربا عين عين الربا لا تفعل ذلك ولكن اذا اردت ان تشتري فبيع التمر ببيع اخر ثم اشتري به.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں برنی کھجور لے کر کے آئے, تھوڑی زردی مائل گولاس کی مائل جو ہے یہ کھجور ہوتی ہے گولائی لیے ہوئے, آج بھی اس کو برنی ہی کہتے ہیں مدینہ میں اور وہاں کے تاجر لوگ اضافت کے ساتھ بولتے ہیں برنی مدینہ واللہ مضبوط یا حاج اشتری اس طرح بولتے ہیں یعنی مضبوط یہ مدینہ کی برنی ہے خرید لو حاجی صاحب, تو وہ برنی مدینہ ہی بولتے ہیں ابھی بھی ہے یہی نام سے. تو حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برنی کھجور لے کر کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ برنی کہاں سے لائے؟ تو حضرت بلال نے کہا ہمارے پاس ردی قسم کی کھجور تھی, ردیون عربی میں, ردی اردو میں گجراتی میں, تو میں نے اس کو دو سا ایک سا کے بدلے میں بیچ ڈالا یعنی دو سا گھٹیا کھجور ایک سا برنی کے بدلے میں نے بیچ دیا تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ کھجوریں کھلائیں. یہ جب بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت افسوس کا اظہار فرمایا. اوی اوی اس کو مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی یہ کیا کر ڈالا, یہ کیا کر ڈالا, بہت افسوس سے بلال یہ کیا کر ڈالا, یہ تو بھی عینی ہی ربا ہے, یہ تو بھی عینی ہی ربا ہے, آئندہ ایسا مت کرنا بلال, آج تو گڑبڑی کر ڈالی آئندہ مت کرنا. گویا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وکیل تھے, اندازہ یہ ہے کہ وہ کھجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی ہوگی اور اس حضور کی کھجور کو خادم خاص حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بدلوا کر لے آئے کہ چلو حضور کو کھلانا ہے تو ایسی ردی تھوڑی کھلائیں گے, اس کو بدلوا کر کے اس کے بدلے میں برنی عمدہ لے آؤ وہ حضور کو ہم کھلائیں گے. اس لیے جو ہے یہاں حضور کے کہنے کے اوپر تنبیہ ہو گئی اور آئندہ کے لیے روک لگا دی گئی. لیکن اس حدیث شریف سے استدلال خفی ترین ہے، اس لیے کہ حضرت بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وکیل بنایا نہیں تھا. یہ تو ایک احتمال کہ حضرت بلال کو وکیل بنایا ہوگا اور بلال جا کے بدلوا کے لے کے آئے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ گھر کا جو خاص خادم ہوتا ہے اس کو وکالت عامہ ہوا ہی کرتی ہے کہ بھئی ابھی سیٹھ صاحب ناشتہ کریں گے تو ناشتے میں ان کو بریڈ اور بٹر کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا میں لا کر کے تیار ہی رکھوں. اب سیٹھ صاحب کھانے بڑے، اے کیوں لائے بٹر، کسی کو عادت ہوئی؟ تو کہا آپ ہمیشہ کھاتے ہیں اور میں لاتا ہوں، اس لیے آج بھی لے آیا. تو یہ وکالت عامہ کے قبیل سے یہ چیز کو تصور کیا جائے گا. پھر حضور نے وہ طریقہ بتلایا، ولکن اذا اردت ان تشتری فبعت تمر ببیع آخر، جب آئندہ تم کو ایسا کرنا ہو تو کھجور کو بیچ دو دوسری کے بدلے میں، پھر اس کے بدلے کے اندر خرید لو عمدہ، یعنی ردی کھجور کو سمن کے بدلے میں بیچو اور اس سمن سے عمدہ کھجور خرید لو. بدل بھی بتلا دیا. چلو،
باب الوکالة بالوقت ونفقته وأن يدعم صديقا له ويأكل بالمعروف.
یہ ہے اوقاف کی وکالت کے نازک اور سنگین مسائل. ترجمۃ الباب کا پہلا خلاصہ سمجھو. نمبر ایک، اوقاف یہ قانونی حیثیت کی چیز ہے، یعنی مملکہ اسلامیہ میں بھی اور ہمارے ملک کے قانون کے اندر بھی. ملک کا ایک مرکزی وقف بورڈ بنا ہوا ہے اور صوبائی اعتبار سے بھی وقف بورڈ بنے ہوئے ہیں. تو اوقاف جتنے بھی ہیں یہ قانونی حیثیت رکھتے ہیں، اور اسلامی حکومتوں کے اندر تو وزارت الاوقاف ایک مستقل منسٹری ہوا کرتی ہے. دوسری بات سمجھو، ایک آدمی واقف ہے، وقف کرنے والا ہے، تو وہ اپنی موقوفہ چیز کے اندر دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے. جو چیز وقف کی اس میں دوسرے کو وکیل بنا دے رہے. نمبر تین، متولی محتمم وقف کا وکیل ہوا کرتا ہے، جو وقف کی گئی اس کا متولی اور محتمم وکیل ہوا کرتا ہے کہ بھئی اصل وقف کرنے والے کی طرف سے آپ وکیل ہو. چوتھی بات سمجھو، وقف کی آمدنی جو کچھ ہوگی وہ وقف کے مصارف کے اندر خرچ کی جائے گی، مینٹیننس ہے، تنخواہیں ہیں، یہ سب میں وقف کی آمدنی لگائی جائے گی. مثلاً یہ کہ مکی مسجد کا شاپنگ سینٹر ہے تو اس کا جو کرایہ آئے گا اس میں سے لائٹ بل بھرنے کا، مؤذن صاحب امام صاحب کی تنخواہ دینے کی، کبھی روغان کی ضرورت پڑی، کبھی ٹیوب لائٹ پھوٹ گئی نئی ڈلوانے کی، پنکھا ریپیئر کرانے کا، یہ سب کام کاج کے اندر اس کی آمدنی کو لگایا جائے. نمبر پانچ، وقف کے جو مہمان ہو ان کی مہمان نوازی کے اندر بھی وقف کی آمدنی لگا سکتے ہیں. وقف کے مہمان، مثلاً کوئی مستقل سفر کر کے دارالحسان ہی میں مہمان آیا تو اس کے جو اوقاف کی آمدنی ہوگی اس میں سے ان کو جو ہے مہمان نوازی ان کی جائے گی. چھ، وقف کے نگران خدام اس میں سے عرف کے مطابق تنخواہ بھی لے سکتے ہیں کہ جو عرف چلتا ہو اس کے مطابق ان کے لیے تنخواہ بھی لینے کی گنجائش ہے. گویا کہ دیکھا جائے کہ بھئی علاقے میں ان کاموں کی کیا تنخواہ ہوتی ہے، وہ تنخواہ، یہ نہیں کہ متولی صاحب خود جو ہے 50,000 روپے ہر مہینے کی تنخواہ چالو کر، امام صاحب کو 5,000، متولی صاحب کی 50,000 روپے، مزے آ گئے. یہ نہیں، عرف کے خلاف نہیں، عرف کے مطابق وہ تنخواہ لے سکتا ہے. جی.
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله تعالى عنه ليس على الولي جناح ان ياكل ويوكل صديقا لو غير متأثر مالا. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو يلي صدقة عمر رضي الله تعالى عنه يهدي لناس من آل مكة كان ينزل عليهم.
آگے تفصیلی واقعہ آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر کے غنائم جب تقسیم ہوئے ہیں تو آپ کے حصے کے اندر بھی ایک پراپرٹی آئی تھی. اب وہ پراپرٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وقف کر دی تھی, اللہ کے راستے کے اندر وقف کر دی. دیکھیے اس روایت میں ذرا غور کرو. قتیبہ ابن سعید سفیان رحمت اللہ علیہ سے اور وہ عمر ابن دینار مکی سے روایت کرتے ہیں. ابھی جو عمر ابن دینار مکی ہے ان کی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے, اس لیے یہ روایت مرسل کہی جائے گی, ارسال ہے اس روایت کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے اندر جو زمین وقف کی تھی کہ اس میں کیا فرمایا کہ ولی یعنی متولی کے لیے گناہ نہیں ہے کہ اس کی آمدنی میں سے کھاوے اور کھلاوے اپنے دوست کو, یعنی وقف کی آمدنی سے نگران ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتا, اور جو خدام آئے جو مہمان آئے ان کی بھی مہمان نوازی اس کے اندر کر سکتا ہے. غیر متأصلین, مال کو جمع کرنے والا نہ ہو, یعنی وقف کی آمدنی میں سے اتنا نہ لیوے اتنا نہ لیوے کہ ذخیرہ کر ڈالے اور مالدار بن جانے کا ذریعہ نہ بنا لیوے. آج بہت سے وقف کے متولی انہوں نے اوقاف کو اپنا مال جمع کرنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے, اپنی دولت کے ذخیرے کا ذریعہ بنا رکھا ہے. بس وہ اوقاف کی آمدنی میں سے اپنی پراپرٹی بناتے رہتے ہیں, اپنا ہی بینک بیلنس بناتے رہتے ہیں. بہت بڑا گناہ وہ کر رہے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں. تو گویا کہ ذخیرہ نہ کرے, مالدار بننے کا ذریعہ نہ بناوے. پھر بعد میں اس کے متولی حضرت عبداللہ ابن عمر بنے تھے, وہ اس کے ٹرسٹی بنے تھے. وَهُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَر, بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدقے والی پراپرٹی کی وہ نگرانی کرتے تھے. یُهْدِي لِلنَّاسِ, اب اس زمانے میں مکہ المکرمہ سے جو لوگ آتے تھے تو ان کو ہدیہ دیتے تھے, یعنی ان کی مہمان نوازی کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر مکہ سے یہ مہمان کیوں آتے تھے؟ ایک تو چونکہ ان کا آبائی وطن مکہ المکرمہ, ظاہر ہے کہ مکہ میں رشتہ داریاں ہیں تو رشتہ دار لوگ مدینہ منورہ خیبر آتے تھے. تو اسی وقف کی پراپرٹی میں سے آمدنی میں سے پراپرٹی کی آمدنی میں سے ان کی مہمان نوازی ہوا کرتی تھی. اسی طریقے سے ایک توجہ یہ بھی لکھی ہے کہ وقف کی پیداوار جو ہوتی تھی اس کو خریدنے کے لیے مکہ سے گراہک آیا کرتے تھے. تو جو گراہک وقف کی پراپرٹی کی پیداوار کو خریدنے کے لیے آتے تھے, ان گراہکوں کو کھلانا پلانا اسی وقف کی آمدنی میں سے کرتے تھے. جی. اب دیکھیے یہاں ایک اہم مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے جو ہمارے مدارس کے اندر اس کی بکثرت ضرورت پیش آتی رہتی ہے. مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو تاکہ آئندہ معتمم بن گئے تو کام آئے گا, ضرورت پڑے گی اس کی. مدارس کے معتمم حضرات کی دو حیثیتیں ہیں. پہلی حیثیت یہ ہے کہ وہ چندہ دینے والوں کے بھی وکیل ہے, جو لوگ مدرسے کو چندہ دیتے ہیں نا ان کی بھی محتمیم صاحب وکیل ہیں. نمبر دو, طلبہ عزیز کے بھی محتمیم صاحب وکیل ہے. ڈبل وکالت محتمیموں کے ذمے کے اوپر آتی ہے. اب دونوں وکالتوں کے الگ الگ تقاضے سمجھو. چندہ دینے والوں کی طرف سے جو محتمیم وکیل ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس مصرف میں خرچ کرنے کے لیے چندہ دینے والوں نے چندہ دیا اسی مصرف کے اندر وہ خرچ کرے. مثلاً یوں کہا کہ یہ طلبہ کو کھلانا, تو طلبہ کو کھلاؤ. اب وہ طلبہ کو کھلانے کے بجائے محتین صاحب کے آفس کا اے سی لے آئے تو یہ نہیں چلے گا, یہ غلط کام ہو جائے گا. جس مصرف کے لیے دیا اسی مصرف کے اندر خرچ کرنا ہوگا. یہ چندہ دینے والوں کی طرف سے وکیل ہونے کا تقاضا ہے. اور جب وہ طلبہ کی طرف سے وکیل ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو طلبہ غریب ہے, نصاب کا مال ان کے پاس نہیں ہے, مستحقین زکوٰۃ ہے, ایسے طلبہ کے مصارف کے اندر وہ زکوٰۃ کی رقم ڈائریکٹ خرچ کر سکتا ہے. اس کو حیلے تملیق کرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ طلبہ کا بھی وکیل ہے. اسی لیے جو رقم آئے گی وہ رقم میں سے ڈائریکٹ ایسے مستحقین طلبہ کے جو مصارف اور بنیادی اخراجات ہیں اس کے اندر وہ خرچ کر سکتا ہے. اب مصارف میں کیا آئے گا وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. طلبہ کا کھانا پینا, دارالاقامہ میں رہنا, لائٹ پانی اور تعلیم کے نظام اور دوسرے نظاموں کی تنخواہیں, یہ سب چیزیں بنیادی مصارف کے اندر آتی ہیں. کہ بھائی طلبہ کے لیے سپروائزر رکھا اس کی تنخواہ, طلبہ کے لیے استاد رکھے ان کی تنخواہ, یہ جتنے بھی ان کی لائن کے مصارف آتے ہیں اس کے اندر وہ استعمال کر سکتا ہے. البتہ عمارت, دارالاقامہ یا درسگاہ, تریپائی, دڑی, کتابیں یہ اس میں شامل نہیں ہے. اس لیے کہ ان چیزوں کے فوائد طلبہ معینہ کے اوپر ختم نہیں ہو جائیں گے. مصارف کس کو کہتے ہیں؟ جو معین طلبہ پر جا کے مکمل ہو جاتے ہو. کھانا ہے, پینا ہے, رہنا ہے, لائٹ ہے, پانی ہے, اور نگران اور مدرسین کی تنخواہیں ان کی متعین پر, ان کی ذات پر ختم ہو جائیں گے. جب تک ہے وہاں تک ہے, چلے گئے یہ سب چیزیں ختم. جبکہ یہ تریپائی, بلڈنگ, دری, کتابیں, یہ سب چیزیں یہ ان کے اوپر متعین اور محدود نہیں ہے کہ آئندہ بھی آئیں گے, آئندہ بھی آئیں گے. ہو سکتا ہے 100 سال تک یہ عمارت جیسی کی ویسی رہے اور 100 سال طلبہ اس کو استعمال کرتے رہے, اسی لیے اس میں زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں کر سکتے. جو چیزوں کا فائدہ طلبہ کی ایک جماعت کے اوپر ختم نہیں ہو جاتا اور یہ چیزیں مصارف طلبہ میں نہیں آتی ہے, لہذا اس کے اندر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کر سکتے. پھر یہ بھی یاد رکھو, مدرسے میں 2 طرح کے طلبہ ہوتے ہیں. ایک آپ جیسے سیٹھ زادے اور خود سیٹھ, اور نمبر 2 غریب اور مستحقین زکوٰۃ طلبہ. تو غریب مستحق طلبہ کے جو مصارف ہیں ان کا حساب کر کے ان کے مصارف کے اندر ڈائریکٹ زکوٰۃ کی رقم استعمال کر سکتے ہیں. اور جو مالدار طلبہ ہے, سیٹھ ہیں, سیٹھ زادے ہیں سب, تو ان کے لیے وہ زکوٰۃ میں سے خرچ نہ کرے بلکہ وہ یا تو ان کی فیس میں سے یا ایک عطیات خالص جس کو ہمارے یہاں للہ رقم کہتے ہیں اس کے اندر سے اس کو خرچ کیا جاوے. یہ حساب کر کے یہ نظام بنایا جائے گا. تو یہ اوقاف کے متعلق یہ بہت اہم اور دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے, چونکہ آج کل اس کے اندر بہت زیادہ گڑبڑیاں ہو رہی ہے, بے احتیاطیاں ہو رہی ہے. جی
باب الوکالت فی الحدود,
کتنا ظلم ہے کہ بھائی لوگ جو رقم دیتے ہیں اس میں بڑی ان کی نیت ہوتی ہے طلبہ کے اخراجات کی, اور مدرسے والے اس سے شاندار بلڈنگیں بنائیں گے, مہمان خانہ بنے گا عالی شان, دفتر اہتمام جاندار بنے گا, محتم صاحب کی کار عمدہ سے عمدہ آئے گی, ایئر کنڈیشن آفس ہوگی, اور طلبہ کھا رہے بیچارے پانی جیسا بیگن کا شوربا اور کچے چاول کی کھچڑی, لوگ دے رہے ان کو کھلانے کے لیے, اور جو ہے سب عمدہ ہے, لیکن مطبخ کا نظام سڑیل نمبر ون ہے. یہ ظلم ہے ایک طرح کا. اسی طریقے سے جو ہے مصارف کے اندر آتا ہے, ادھر اسی ان کو تنخواہ اچھی دی جائے تو وہ دیتے ہی نہیں, ادھر اسی ان کو اچھی تنخواہ, اور جو ہے دوسرے دوسرے مصارف کے اندر اس کو لگاتے رہتے ہیں. یہ سب ظلم ہو رہے ہیں. ہمارے مدارس کے اوپر جو حالات ہیں نا, اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. اس کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں آنے والا چندہ دینے والے حضرات جس نیت سے دیتے ہیں اس کے اندر اس کا خرچ کم ہوتا ہے, اور دوسری دوسری چیزوں کے اندر غیر ضروری چیزوں میں اس کا خرچ بہت ہوتا ہے. اور بہت سے معتمم جاہل مطلق ہے, ان کو مسائل معلوم نہیں, فتاوا معلوم نہیں, بے دھڑک وہ جو ہے خرچ کرتے چلتے ہیں. اسی لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. چلو
باب الوکالت فی الحدود,
وکالت فی الحدود کا ایک مطلب سمجھو, قاضی صاحب نے کسی حد یا قصاص کا فیصلہ کر دیا اور حد جاری کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنایا, یہ وکالت جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک دوسری وکالت سمجھو. وکالت کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ حدود یا قصاص کا جو مدعی ہے وہ خود عدالت کے اندر دعویٰ کرنے نہ آوے, بلکہ کسی اور کو دعویٰ کرنے کا اپنی طرف سے وکیل بنا کر کے بھیجے کہ بھائی یہ حدود کا دعویٰ ہے, یہ قصاص کا دعویٰ ہے, مجھ سے تو عدالت میں جواب ایسا نہیں ہے, تو میری طرف سے وکیل بن کے جا اور عدالت میں دعویٰ دائر کر دے. یہ شکل دوسری, یہ ہے مختلف فی مسئلہ. حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مدعی حدود والقصاص کسی کو اپنا وکیل بناوے, یہ جائز نہیں ہے. اور جب تک مدعی حاضر نہیں ہوگا حدود قصاص کے مقدمے کو قبول نہیں کیا جائے گا, اور حد اور قصاص جاری بھی نہیں کی جائے گی. حضرت امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی مدعی بننا چاہتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں اس کا ارادہ بدل جائے اور وہ حد اور قصاص سے اپنے ہاتھ کھینچ لے رہے, اور حدود اور قصاص تو تندری و بھی شبہات معمولی معمولی شبہ کے اوپر ساکت ہو جاتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں اس کے دل کی نیت ارادہ جذبہ بدل گیا اور اس نے جو ہے دعویٰ دائر نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ چلو مجھے دعویٰ دائر نہیں کرنا ہے, اس لیے اس میں نیابت نہیں ہو سکتی, اصل مدعی کو آنا ضروری ہے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں جائز تو ہے, لیکن حد قصاص جاری کرنے کے لیے مدعی کی حاضری ضروری ہے. گویا امام صاحب اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا مسئلہ تقریباً قریب قریب ہے اس مسئلے کے اندر. جی
وبه قال حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها.
ہاں اصل ہوا کیا وہ سمجھو, ایک ملازم نے اپنے سیٹھ کی بیوی سے زنا کر ڈالا. ایسے واقعات قدیم دور میں بھی ہوتے تھے, اب بھی بکثرت ہوتے رہتے ہیں کہ ملازم نے سیٹھ کی بیوی سے زنا کر لیا. وہ ملازم نوجوان کنوارا لڑکا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا, اس نے زنا کا اقرار بھی کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 100 کوڑے لگوائے کہ بھائی اس کو 100 کوڑے لگا دو. اب اس کے بعد یہ سامنے آئی کہ جو اس کی سیٹھانی جس نے زنا کروایا اس کے اوپر بھی تو حد جاری ہونی چاہیے, کہ وہ دیہات کا معاملہ تھا, گاؤں سے حضور کے پاس معاملہ آیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انیس ابن دحاق الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاملہ سونپا کہ جاؤ تم ان کے ساتھ گاؤں میں جاؤ اور گاؤں میں جا کر کے تحقیق کرو کہ اس کی سیٹھانی صفت احسان کے اوپر ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ صفت احسان کے اوپر ہے تو رجم کر ڈالو جا کر کے اس کو, کیونکہ وہ صفت احسان پر ہے اور زنا کروایا تھا تو رجم کی سزا اس کے اوپر آئے گی. تو دیکھیے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انیس ابن دحاق اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو حد جاری کرنے کا وکیل بنایا. فیصلہ خود حضور نے فرمایا لیکن جاری کرنے کے لیے ان کو من وجہن وکیل بنا دیا. دیکھیے یہاں ایک حکمت کی بات یہ ہے کہ حضرت انیس کو حضور نے وکیل بنایا, کسی اور صحابی کو نہیں بنایا, چونکہ وہ واقعہ ان کے خاندان کا تھا, قبیل اسلم کا واقعہ تھا. اسی لیے حضور کی بڑی حکمت عملی تھی کہ کسی پرائے آدمی کو حد کے لیے بھیجوں گا تو ہنگامہ کھڑا ہو سکتا ہے, اسی لیے انہی کے خاندان کے ایک آدمی کو بھیجو تاکہ وہ جا کے حد جاری کرے تو اس میں کوئی ہنگامہ اور فتنہ برپا نہ ہوئے. جی
وهي قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث قال جاء بالنعيمان ابي بن النعيمان شاربا فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت ان يضربه قال فكنت انا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد.
حضرت عقبه بن الحارث رضي الله تعالى عنه وعنهم سے منقول ہے, نعیمان کو پکڑ کے لایا گیا یا نعیمان کے بیٹے کو پکڑ کے لایا گیا. ایک مدینہ منورہ کے آدمی تھے, بڑے نیک اور صالح آدمی تھے. نعیمان شراب ان کے بیٹے کا واقعہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا, نعیمان ابن عمر ابن رفاع ابن حارث ابن سواد ابن مالک ابن غنم ابن مالک ابن نجار الانصاری, بدری صحابی ہے یہ, اور ان کا بیٹا وہ شراب کی حالت میں تھا, اس کو لایا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہاں گھر میں موجود لوگوں کو, پیٹو ان کو, پیٹ ڈالو تو ان کو. گویا حضور نے فیصلہ کر دیا حد جاری ہونے کا, لیکن خود حد جاری نہیں فرمائی. وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان کو کہا کہ مارو ان کو, پٹائی کر لو ان کی. تو سب لوگوں کو مزہ آ گیا کہ چلو آج ذرا بھائی ذریبوں کی گردان کی مشق کر لے گئے, تو سب پٹنے کے اندر لگ گئے. اس زمانے میں حد شرب خمر ابھی نازل نہیں ہوئی تھی, اس وقت کا واقعہ ہے, اس لیے جتنے لوگ گھر میں تھے سب ٹوٹ پڑے. راوی حدیث کیا کہتے ہیں, میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اس کو مارا, میں بھی ان میں شامل تھا. یہ ہے ولا یا تاخذکم بهما رافت فی دین اللہ, کہ شرعی حد جاری کرنے میں کوئی شفقت نرمی دل میں آنی نہیں چاہیے. گویا کہ اللہ کی ایک حد جاری کرنے میں میرا بھی حصہ لگا ہے, اس کو یہ بطور خوشی کے بیان کر رہے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا کہ جنہوں نے اس کی پٹائی کی, کسی نے جوتے سے تو کسی نے جو ہے لکڑی لے کر کے برابر موقع پا کر کے ہاتھ کی صفائی کر لی. جی
باب الوکالت بالبدن وتعاہدہا,
بدن قربانی کے جانور, چاہے حج کے اندر چاہے عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر, بڑے جانوروں کو بدنا کہا جاتا ہے, گائے بیل بھینس پاڑا اونٹ یہ سب بدنے کہے جاتے ہیں. تو بدنے کی اور اس کی نگرانی کا وکیل بنانا یہ بھی جائز ہے. امام علی مقام کے پاس اس موضوع پر روایتیں ہیں تو مختلف عنوان قائم کر کے اس کو پیش کر رہے کہ بدنے کے جانور ہدی کے جانور اس کے لیے اور اس کی نگرانی کے لیے کسی کو وکیل بنانا جائز ہے. روایت کا پس منظر سمجھ لو, جب حج فرض ہوا ایک قول کے مطابق سن 9 ہجری میں, تو پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارادہ فرمایا تھا کہ میں حج میں جاؤں 9 ہجری ہی میں. اس لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے ہدی کے جانوروں کے گلے میں پٹے ڈالنے کے لیے بنائی کام شروع کر دیا کہ حضور حج میں جا رہے ہیں, ہدی کے جانور لے جائیں گے تو ان کے گلوں میں پٹے پہنانے پڑیں گے, چلو بنائی میں شروع کر دو. اس زمانے میں عورتیں ایسے کام بھی کرتی تھی, تو اس نے بنائی حضرت عائشہ نے بنائی شروع کر دی. پھر مشورے سے یہ طے ہوا کہ اس سال حضور نہیں جائیں گے, کیونکہ بہت ساری چیزیں تھی حکمت کیوں حضور نہیں جائیں گے. ایک تو مشرکین آتے تھے سن 9 تک, اور کچھ اعلانات بھی کروانے تھے. تو حضور نے فیصلہ فرمایا آپ نہیں جائیں گے, تو امیر الحاج بنایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو, اور وہ امیر الحاج بن کر کے روانہ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بکریاں بھیجی تھی سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کہ مکہ لے جا کر کے میری طرف سے اس کو مینا کے اندر ذبح کر دینا. یہ بھی ایک کرنے کا عمل ہے کہ بھائی اگر ہم حج میں نہیں جا سکتے تو جو جا رہے ان کو دے دو, بھائی یہ پیسے لے جاؤ, میری بکری میرا بکرا میرا جانور مکہ میں میری طرف سے ذبح کرا دینا, میری طرف سے یہ قربانی کر دینا. بہت سے لوگ صدقہ کراتے ہیں, بہت سے لوگ جانور بھی ذبح کرواتے ہیں, ہے اللہ کے ایسے بندے آج کے زمانے میں بھی. تو حضور نے 100 بکریاں بھیجی تھی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں سے کہ اس کو مکہ لے جا کر کے ذبح کر دینا. اب صدیق اکبر روانہ ہوئے تو وہ جو گلوں کے اندر جو پٹے باندھے گئے وہ حضرت عائشہ نے بنائے تھے, اس کو بنے تھے. بس یہ ایک وکالت کا اس بات ہو گیا کہ ہدی کے جانوروں کے گلے کے پٹے بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنی طرف سے وکیل بنایا, اس کا اس بات ہو گیا. پھر سن 10 ہجری میں جب آپ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے الوداعی حج کے لیے, تو جتنے جانور حضور لے گئے اپنے ساتھ تو وہ جانوروں کا قافلہ الگ تھا, صحابہ کا قافلہ الگ, جانوروں کا قافلہ الگ. جو ہدی کے جانور لے جائے گئے اس کا امیر ناجیہ خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا. یہ ناجیہ خزاعی امیر بنے جانوروں کو لے جانے کے, اور ان کا قافلہ الگ چلا. کیوں الگ چلا؟ اس لیے کہ وہ جانور لائیں گے تو چراتے چراتے لائیں گے, ہم انسانوں کی طرح مسلسل چل کے نہیں آئیں گے، چراتے ہوئے آہستہ آہستہ لائیں گے، اس لیے ان کا قافلہ الگ ہوا اور یہ ذوالحلیفہ سے ہی جماعت الگ کر دی گئی تھی. ذوالحلیفہ میں حضور نے احرام باندھا تو وہیں سے دو جماعت ہو گئی، صحابہ کا قافلہ الگ چلا اور جانور لے کر کے جانے والے الگ. دو یا تین صحابی اس کے مستقل ذمہ دار تھے. تو امام علی مقام یہی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے اندر جو جانور ذبح کیے گئے تھے ان کو مدینہ سے مکہ لے جانے کے لیے پورے راستے میں نگرانی دیکھ بھال کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ناجیہ خزائی اور ان کے ساتھیوں کو وکیل بنا دیا تھا. اس سے وکالت بالبدن ثابت ہو گئی. جی.
وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن امراه بنت عبد الرحمن انها اخبرته قالت عائشه رضي الله تعالى عنها انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعد بيده ثم بعث بها مع ابي بكر رضي الله تعالى عنه فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي.
ام المؤمنين حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی کے جانوروں کے لیے میرے ہاتھوں سے گلے کے پٹے بنے تھے. تو جب پٹے بنتی تھی تو کھانا بھی پکاتی تھی عورتیں. اتنی عام اور سادی سیدھی باتیں ہیں لیکن عین نہیں ہو حمزہ ہو تو عالمائیں پھر لڑائی جھگڑے کھڑی کرتی ہے کہ یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے اور یہ ہے اور ایسا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جانوروں کے گلوں کے اندر پٹے باندھے. دیکھو حضور اپنے جانوروں کے گلے میں پٹے بھی باندھتے تھے اور مولانا لوگوں کو ایسا کام کرنے کے اندر گھیرا گھس رہے نے کپڑ کی استھی کورا جائے گی ایسا کرنے جاؤں گا تو حضور جانوروں کے گلے کے پٹے بھی باندھتے تھے. پھر حضور نے اس کو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مکہ بھیج دیا. یہ 100 بکریوں والا باقیا. پھر کیا ہوا کہ حضور کے اوپر کوئی چیز حرام نہیں ہوئی جو اللہ نے حضور کے لیے حلال کی تھی. کیا مطلب کہ 100 بکریاں صدیق اکبر کے ساتھ بھیجنے کے بعد حضور غیر محرم کی طرح رہے. ایسا نہیں کہ بکریاں بھیجی اسی لیے اب حضور کے اوپر احرام کی پابندی عائد ہو گئی کہ اب حضور بھی محرم ہو گئے بھلے نہیں گئے. حتی نحر الہدی یہاں تک کہ مینا میں ہدیہ ذبح ہوئے وہاں تک حضور پر کوئی پابندی نہیں. یعنی اگر کسی کے ساتھ ہم ہدی کا جانور بھیجے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پر احرام کی پابندی آئے گی کہ بھائی جب تک یہ جانور مکہ پہنچ کر ذبح نہ ہوئے وہاں تک تمہیں احرام کی پابندی میں رہنا ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ احسار میں آتا ہے. فَإِنْ أُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي وہاں آتا ہے کہ دم احسار جو ہوتا ہے وہ جب تک ذبح نہ ہوئے وہاں تک جس کا احسار ہوا ہے وہ آدمی احرام کی پابندی میں رہے گا. یہ تو نفل قربانی بھیجی حضور نے اپنی طرف سے اس لیے اس میں کوئی پابندی عائد نہیں ہوئی. تھک گئے ٹھیک ہے.